ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وارتقي من مقام إبراهيم المصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. آج ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے تعمیر کعبہ پر گفتگو کریں گے.
سبحان اللہ.
اور ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اسی تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا. بنی چاند بنتا اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے, یا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کعبہ کو مثابتا للناس وامنا لوگوں کی عبادت کی جگہ اور امن کا مقام مقرر کیا. وتعوذ من مقام ابراہیم مصلی اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو. وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف حکم بھیجا. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود کہ میں اس گھر کو خوب پاک صاف رکھا کروں بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب ابراہیم نے کہا رب اجعل هٰذَا بَلَدًا آمِنًا اے رب اس گھر کو امن والا شہر بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اس کے رہنے والوں کو ثمرات اور پھل عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو تیری ذات پر ایمان لائے ان میں سے اور یوم آخرت پر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا اور کہا کہ جو شخص کفر کرے فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار ایسے شخص کو تھوڑے روز تو خوب آرام برتاؤں گا پھر اس کو کشاں کشاں عذاب دوزخ میں پہنچاؤں گا. وہ عیسیٰ المسیح وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اور یاد کیجیے وہ وقت کہ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم گھر کی دیواروں کو. وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرما بے شک ہم سننے والا علم رکھنے والا. جن آیات کلمہ کا ترجمہ تھا جو ہم نے تلاوت کیا. آج سے ہم تفسیر قرآن کی صورت میں مکہ اور تاریخ مکہ کے حوالے سے گفتگو شروع کر رہے ہیں. شہر مکہ اس کا مقام اس کا مرتبہ اور اس کی تاریخ اور ہسٹری کیا ہے. قبل اس کے کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کے حوالے سے گفتگو کریں جو آپ نے فرمائی, اس سے پہلے مکہ کی تاریخ کیا ہے, کعبہ کی تاریخ کیا ہے, یہ چیز کیا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. مختصر اتنا سمجھ لیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کے شاعر فرماتا ہے ان نہ والا بیت بودی علی الناس لن تزل بپکہ مبارکہ تو حضرت العالمین کی یہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا عبادت کے لیے، وہ پہلا گھر ہے جو تعمیر کیا گیا روح زمین کا، اور یہ وہ مقام ہے کہ یہ جو خطہ ہے زمین کا جہاں پر آج کعبہ ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یعنی زمین پر اس خطے کو پیدا کیا. زمین بعد میں بنی، پہلے اس خطے کو بنایا گیا اور پھر اسی خطے سے اسی مقام سے پھر آگے ساری زمین کو پیدا کیا گیا. اور اب تک کعبہ کی 11 تعمیریں ہوئی تھی تاریخ میں، جو کعبہ کی تعمیرات کی ہسٹری ہے اور تاریخ ہے اس کے مطابق 11 تعمیرات کعبہ کی ہوئی تھی. اور یہ اس تعمیر کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا. یہ کعبے کی چوتھی تعمیر ہے، چوتھی تعمیر. اور اس کی پہلی تعمیر کب ہوئی اور اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں. پہلے سمجھ لیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ رب العزت کے فیضان کا تھا چشمہ، اور یہ وہ جگہ ہے کعبے کی، ارض بیت اللہ یہ وہ مقام ہے یعنی کعبے کی سرزمین کہ جو بارش تخلیق ارض ہوئی، زمین کی تخلیق کا بارش ہوئی. اور اس سرزمین میں مختلف نام قرآن مجید نے بھی استعمال کر مختلف نام. ایک نام اس سرزمین کا مکہ قرآن مجید نے استعمال کیا، اور قرآن کی نشاط ماتے ہیں بہوبل نظری کب فاہدیا حمان کم بہدیا کمان ہوں وپت مت کا تھا ممباد ان سارا کم آ جائے گی کہ وہی اللہ وہ تو وہ ہے جس نے تمہارے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں سے روک لیا، ان کے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں سے تم سے روک لیا، بات اس کے کہ تم ان پر کامیابی پا چکے تھے، تم ان پر غلبہ پا چکے تھے. یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا، اللہ رب العزت اس میں مسلمانوں کے کفار پر غلبہ کا اظہار فرما رہا. اس آئے کریمہ میں اللہ پاک نے اس سرزمین کا نام مکہ استعمال کیا، مکہ. اب مکہ کا معنی کیا ہے؟ مکہ کو اس سرزمین کو مکہ کیوں کہا گیا؟ یہ مکہ اس کا جو مادہ اشتقاق ہے یہ مکن سے ہے، مکن. اور مکن کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی اس کا دھکیلنا، دھکیلنا کسی چیز کو پش کرنا، دھکیلنا. مکن کا ایک معنی یہ ہے دھکیلنا، اور دوسرا معنی ہے جذب کرنا، کسی چیز کو اپنی جانب جذب کر لینا، اپنے اندر سمو لینا. اور تیسرا معنی ہے اس کا کھینچنا، کس چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا، اپنی طرف کھینچنا. یہ مکہ کے معنی. اب دھکیلنا یعنی مکہ کے اندر یہ دھکیلنے کے جو معنی پائے جاتے ہیں اس کی کیا نسبت ہے اس شہر کے ساتھ؟ یہ دھکیلنے کے معنی کے ساتھ اس شہر کی نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت یہ ہے کہ اس مقام پر بیت اللہ ہے، اور اللہ کی مخلوق اتنی کثیر تعداد میں مشرق مغرب اور شمال و جنوب سے یہاں پہنچتی ہے کہ اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کو لوگ دھکے دیتے ہیں. تو دھکے کمانا تو دھکے کمانا دھکم پیل سے پائی جاتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، دوسرے کو دھکے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو لوگ پش کرتے ہیں، دھکے لگتے ہیں آگے ہٹنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے. تو اس نسبت سے اس مقام کو مکہ کہا گیا. اور دوسرا معنی اس کا یعنی جذب کرنا، اور یہ وہ اس کو جذب کرنا کے معنی کی نسبت اس حوالے سے ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مکہ ہے، اور یہ وہ اللہ کی پاک سرزمین ہے، یہ وہ مقدس سرزمین ہے. کہ جذب کرنے کا معنی کے مناسبت اس میں یہ ہے کہ جو شخص جہاں آ جاتا ہے یہ سرزمین اس گناہگار کے گناہوں کو جذب کر لیتی، اس گناہگار کے گناہوں کو، اس کی معصیت کو یہ مقام جذب کر لیتا ہے.
اس کی معصیت کو، اس کے گناہوں کو، اس کی علائشوں کو، اس کی گندگیوں کو، اس کی روحانی خلافتوں کو یہ مقام جذب کر لیتا ہے. جب گناہ جذب ہو جاتے ہیں تو انسان اور اس کی روح پاک صاف نہیں ہو جاتی. تو گناہوں کو یہ سرزمین جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے. سو اس وجہ سے اس مقام کو مکہ کہا گیا. اور کھینچنا، کھینچنا کے معنی کی مناسبت بھی ہے کیونکہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے دل کھینچ کھینچ کر اس طرف آتے ہیں، بیت اللہ کی طرف آتے ہیں، مکہ کی طرف آتے ہیں، کھینچ کھینچ کر. وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دل ہر طرف سے کھینچ کھینچ کر اس طرف آتے ہیں. تو اس نسبت سے اس میں کھینچنے کے معنی بھی، مکن یعنی کھینچنا، اس میں کھینچنے کے معنی بھی پائے گئے کہ یہ وہ سرزمین جس میں اللہ پاک نے اتنی کشش پیدا فرما دی ہے کہ یہ کشش انسانیت کو، عالم انسانیت کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، اپنی طرف بلاتی رہتی ہے، اپنی طرف اترنے کرتی رہتی ہے. اس وجہ سے اس مقام کو مکہ، یہ تین معنی مکہ کے وہ لغت میں بیان ہوئے. اور جو آئمہ نے جو مفسرین بیان فرمائی ہے یہ وہ ہے. اور اس کا ایک نام پکا بھی ہے، پکا یعنی پہلا کا مین کے ساتھ مکہ اور دوسرا بے کے ساتھ پکا، اس کو پکا بھی کہتے ہیں قرآن مجید میں. چوتھے پارے میں پہلے رکوع میں لفظ پکا استعمال کیا. تو میں ان نام کا لگائی تھی وہ یعنی نام رنگی پکا کا مبارک کہ یہ وہ پہلا پر ہے جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، رنگی پکا کا مبارکہ. اور یہ وہ گھر ہے کہ جو شہر بکہ میں ہے، مبارک بکہ میں ہے. تو اس مقام کو بکہ بھی کہا گیا. اب تاریخ الصبی میں علامہ طاہر کرتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو بکہ کہنے کی وجہ بکن، بکن کے معنی میں یعنی اس میں کچل دینے کے معنی، تباہ و برباد کر دینے کے معنی پائے جاتے ہیں. بکہ بکن، اس میں کچل دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا، ذلیل کر دینا، رسوا کر دینا کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. اب اس معنی کی اس سرزمین کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ علامہ طاہر کردی تاریخ القبیل میں کرواتے ہیں اسے پکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے ظالم، مستبد اور جابر لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور وہ اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے انکساری کا اظہار کرتے ہیں. بڑے سے بڑا کو یعنی جابر ہو، بڑے سے بڑا مستبد ہو، وہ بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا کوئی وغیرہ ہو، جہاں آتا ہے تو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے اور اپنی ذلت اور اپنی انتظاری کا اللہ کے حضور اظہار کرتا ہے. تو کہنا بھی ہے کہ اسے پکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے ظالم، مستبد اور جابر لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. اور جو اس کی طرف یعنی اس گھر کی طرف برا ارادہ کرتا ہے، برا ارادہ کرتا ہے، برے ارادے سے جو اس گھر کی طرف آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہلاک کر دیتا ہے. جو بکا کی جو معذرت، جو بکا کی تباہی اور بربادی کے لیے آتا ہے، جو سوچتا ہے اللہ رب العزت اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے اس میں بکن یعنی کچل دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا، ذلت کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں. اس معنی سے ایک اس وقت یہ کہ یہاں بڑے بڑے ظالم اور جابر بھی آ کر یہاں جھک جاتے ہیں اور روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی ذلت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے انکار کا اظہار کرتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ جو اس گھر کی طرف پورا ارادہ کر کے آتا ہے، اس گھر کو مادتا منہدم کرنے کی نیت لے کر آتا ہے، اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کر دے گا. جیسا کہ ابراہ کے ساتھ ہوا، ابراہ اور قرآن مجید نے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنا لشکر لے کر اس کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے یعنی گرانے کے لیے، منہدم کا معنی ہے گرانا، یعنی اس گھر کو گرانے کے لیے جب وہ آیا تو اللہ پاک کے ساتھ ہے حرم سارا کئی پاپا آنا رکھو کا بھی اثر آدمی کی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے دیکھا کئی پاپا آنا رکھو کا کہ کیا کیا تیرے رب نے، کیسا حمل سارا جنم کیا تیرے رب نے، بے صحاب فی ان ہاتھی والوں کے ساتھ ادم یہ جان کئی دہم سی تبلیغ وہاں سارا آ گئی ہے تیر ابابیل، ان پر اللہ نے ابابیل بھیجے تمیم بہجار من سی جیل، جو اپنی چوٹوں میں چھوٹی چھوٹی کنڈیاں اٹھائی ہوئی ان پر پھیل رہے تھے، سجا لہم کاف سنگھ محبود، اور ان کو مار مار کر کچل دیا گیا، ان کو ہلا کر دیا گیا. وہ کچلنے کے معنی یہاں بھی آئے گئے. تو وہ گویا ایسے ہو گئے کہ جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا, اس طرح ان کو ختم کر دیا گیا. تو اب رہا, یعنی وہ لشکر لے کر اس کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے پوری نیت سے آیا تھا, تو یہاں وہ بکن کے معنی کا اظہار ہوا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا, اس کو ہلا کر دیا. اب یہاں ایک اس میں ایک عیسائی کریمہ میں ایک لکتا ہے سورہ پاک میں الم تارا میں الم تارا کئی پپا آج ربو کا بھی قابل تھی کہ اے معلوم کیا تم نے دیکھا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم نے دیکھا. اب یہ واقعہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے اس کے بارے میں اللہ پاک حضور سے تمہارے محبوب کیا تم نے دیکھا. اب یہ یعنی حضور دیکھتے تو تب کہ جب حضور وہاں ہوتے, یعنی ہماری نگاہ میں نسان کے ظاہری طور پر ہم سوچے تو حضور دیکھتے تب اگر حضور وہاں ہوتے. یہ تو واقعہ ہی حضور کی پیدائش سے پہلے کا, 60 دن کا یا 70 دن حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے. مگر اللہ پاک ہمارا ہے الم تارا کئی محبوب کیا تم نے دیکھا, آیا کریمہ بتا رہی ہے کہ محبوب جہاں تھا, قرآن بتاتا ہے کہ محبوب تک رہا. محبوب کیا تم نے دیکھا, محبوب اگر تو اس دورے عرضی پر نہیں تھا, سرگرد نہیں 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 رہا تھا تو کہیں تو تھا, تو موجود تو تھا اور نکاح نبوت سے محبوب تو تک رہا تھا, دیکھ رہا تھا الم تارا, کیا تم نے دیکھا نہیں. تو حضور کی نکاح نبوت اور وہ محبوب بناتے ہیں, چاہتا بناتے ہیں کہ میں ابھی نہمی ماتر میں تھا کہ دوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو بھی سنا کر. اور پھر قرآن جی ایک اور مقام سے کہتا ہے الم تارا کئی فقانا ربوں کا بیاس, اے محبوب کیا تم نے دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ. قوم عاد کے ساتھ یہ تو 60-70 دن پہلے کا واقعہ ہے اور وہ تو صدیوں پہلے کا واقعہ تھا. قوم عاد کے ساتھ اللہ پاک نے جو کیا, جس طرح کو عذاب میں مبتلا کیا, قرآن مجید کہہ رہا ہے محبوب کیا تم نے دیکھا کہ کیا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ. تو اسے امر بھی بتاتا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا مستفیٰ نگاہ محبوبوں سے اس کو نور جہاں تھے وہ نور جہاں تھا وہ نور دیکھ رہا. قرآن کہتا ہے محبوب کیا تم نے دیکھا, صدیوں پہلے کا واقعہ ہے. اور قرآن کہتا ہے محبوب کیا تم نے دیکھا, یعنی اے محبوب بے شک تو تک رہا تھا کہ میں قوم عاد کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, اے محبوب بے شک تو دیکھ رہا تھا کہ میں نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا, تو وہ تباہی برباد کی نیت لے کر آیا, خود تباہ اور برباد ہو گیا. اس لیے شہر مکہ کو پکا بھی کہا جاتا. اب مکہ اور پکا میں کیا فرق ہے, مکہ اور پکا میں کیا فرق ہے, اس کے بارے میں حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی وہ مقام کے جہاں پر یعنی جہاں پر طواف ہوتا ہے, وہ جو حرم کی خاص حدود ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے, اس مقام کو بکا کہتے ہیں اور اس سے اس کے ارد گرد جو سارا شہر ہے اس مقام کو مکہ کہا جاتا ہے. وہ مقام جہاں طواف ہوتا اسے بکہ کہتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ, یہ وہ پاک گھر جو بکہ میں تعمیر کیا گیا, یعنی وہ مقام کہ جہاں بیت اللہ جہاں اللہ کا گھر ہے اس مقام کو اس ارد کی سرزمی کو جہاں طواف ہوتا ہے بکہ کہا جاتا ہے, اور اس کے ارد گرد جو باہر شہر کی حدود ہیں اس تمام حدود کے علاقے میں آنے والا شہر وہ مکہ کہلاتا ہے, اس کو مکہ کہتے ہیں اور اس خاص مقام کو بکہ کہتے ہیں جہاں طواف ہوتا ہے. یہی کون امام زہری کا ہے, یہی حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, یہی کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, یہی کون حضرت امام مالک کا ہے, یہی کون حضرت امام ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور یہی کون امام مقاتل بن حسان کا ہے. یہ وہ ائمہ ہے, یہ وہ علماء ہیں ائمہ ہیں جن کے مطابق بکہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر طواف ہوتا ہے, جہاں پر طواف ہوتا ہے, اور مکہ اس سے آگے جتنا شہر ہے شہر کے حدود ہیں اس تمام علاقے کو مکہ کہا جاتا ہے. اب حضرت طاہر قدسی رحمۃ اللہ نے اسی تاریخ پہلے جو حوالہ جات میں نے بیان کیا وہ موجب البلتان میں ہے, موجب البلتان میں. اور اب تاریخ القدیم کے حوالے سے علامہ طاہر قدسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بکہ بکہ کی حدود کہاں سے کہاں تک ہیں, کہتے ہیں کہ جبل ابو قبیس اور جبل علی فان کا جو درمیانی علاقہ ہے جو درمیانی حصہ ہے اس مقام کو بقا کہا جاتا ہے. جبل قباد قبول جبل قبیس سے لے کر جبل قیقان کا جو درمیانی حصہ ہے اس مقام پر بیت اللہ واقع ہے, اور یہ وہ مقام ہے جس کو بقا کہا جاتا ہے, اور جس کا ایک نام بیت العتیق ہے, یعنی شہر مکہ کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے. قرآن مجید ارشاد ماتا ہے سم محلہا الی بیت العتیق, کہ پھر وہ جو قربانی کرنے کی جگہ ہے, قربانیوں کے حلال کرنے کا وہ مقام ہے, وہ بیت العتیق ہے. اب بیت العتیق ظاہر ہے وہ تو بیت اللہ ہے, بیت اللہ کے اندر تو قربانی کی نہ ہوتی, وہاں تو خون ہی باہر جاتا ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مقام ہے تو بیت العتیق بھی مکہ کا ایک نام ہے, اور ایک نام مسجد حرام بھی ہے. قرآن مجید ارشاد ہوا تھا ان من المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا, کہ یہ مشرکین نجس ہیں اور خبردار یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. ایک مقام پر قرآن ارشاد ہوا تھا ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام, کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں. یہاں مسجد حرام کے علاقے سے کون سا علاقہ مراد ہے, اس کے بارے میں تفسیر کبیر ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں مسجد حرام سے مراد تمام مکہ شہر, تمام مکہ ہے مسجد حرام سے مراد, اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں آ کے طلب استعمال کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں, تو رہتے تو بیت اللہ میں تو نہیں رہتے, آپ کی سامان ہے قیام کرنے والا, تو وہ لوگ تو شہروں میں شہر میں قیام کرتے ہیں, بیت اللہ سے باہر قیام کرتے ہیں. تو مطلب یہاں مسجد حرام سے مراد وہ علاقہ بھی ہے کہ جو بیت اللہ کی حدود سے باہر ہے, یعنی شہر مکہ وہاں تک بھی مسجد حرام کی حدود, اور اس سے باہر دور آج بھی وہاں بورڈ لگا دیے گئے ہیں کہ جہاں پر لکھا ہوا کہ یہاں سے آگے مشرکین نہیں جا سکتے, یہاں سے آگے مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے. وہ جی آپ نے دیکھے ہاں, تو اس حدود سے بیت اللہ کی حدود سے باہر, بقا کی حدود سے باہر یہ بورڈ لگا دیے گئے کہ یہاں سے آگے خبردار مشرکین کا لاکھ جو ہے مداخلہ وہ ممنوع ہے. تو یہ علاقہ مسجد حرام جسے کہا گیا, یہ علاقہ وہاں تک پھیلا ہوا ہے, اور اس کا ایک نام ام القرا بھی ہے, مکے کا ایک نام ام القرا, قرا قریا کون سے قریا وادی کو کہتے ہیں, قرا ام القرا یعنی وادیوں کی ماں, اس مقام کو تمام وادیوں کی ماں کہا گیا. ام اصل کو بھی کہتے ہیں اصل, اور ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے. ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اصل ہوتی ہے, اصل اس مقام کو کہتی ہیں کہ جہاں سے کوئی دوسری چیز پھوٹتی ہے, جہاں سے کوئی دوسری چیز جنم لیتی ہے, جہاں سے کوئی دوسری چیز نکلتی ہے, اس کو وجود وہاں سے ملتا ہے, اس کو پیکر وہ اپنے پیکر میں وہاں سے ڈھل کر نکلتی ہے. تو جہاں سے جو چیز نکلتی ہے اس چیز کو اصل کہا جاتا, اس چیز کو اصل. تو ماں کو بھی اصل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے, اولاد ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے, وہاں سے آدھی اولاد جنم لیتی ہے. تو ام القرا قرا وادیاں, اور ام القرا وادیوں کی ماں, یعنی یہ وہ شہر ہے, یہ وہ مقام ہے جو اس روح عرضی پر پھیلی ہوئی تمام وادیوں کی ماں ہے. یہ اور وادیوں کی ماں ہونے کا معنی کیا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس خطے کو پیدا کیا گیا, بیت اللہ کی سرزمین کو پیدا کیا گیا, اور اللہ نے پھر اس سرزمین سے پھر پوری زمین کو آگے پھیلا دیا. سب سے پہلے تو چونکہ اس سے ساری زمین بنی, اس لیے اس مقام کو ام القرا یعنی وادیوں کی ماں کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جو وادیوں کی ماں ام القرا, جس کا یہ بھی ایک نام ہے تن زیرا ام القرا, قرآن جی نے استعمال کیا لتن زیرا ام القرا ومن حولها, اے محبوب یہ قرآن ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا تاکہ تو ام القرا میں رہنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر رکھ دے, ومن حولها اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں. تو اس کا ایک معنی ام القرا بھی ہے. اس کا ایک نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مرکزی مقام ہے, اور یہیں سے پھیلا کر پھر اس پوری روح زمین جو ہے وہ یہیں سے پھیلائی گئی. اور مدارک التنزیل کی تفسیر ہے, مدارک التنزیل اس میں اس کا معنی ام القرا کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسانی وجود کے اندر ایک ناف کا مقام ہوتا ہے, ناف کا مقام, اور یہ ناف انسانی وجود کے بالکل درمیان میں, بالکل سینٹر میں ہوتی ہے, بالکل سینٹر میں درمیان میں ہوتی ہے ناف, تو شہر مکہ کو بھی اس زمین کے ناپ کسی حیثیت حاصل ہے، یہ بالکل وقت میں واقع ہے اور یہیں سے پھر آگے پوری زمین کو پھیلایا گیا، اس لیے اس مقام کو ام القرا کہا جاتا ہے، یعنی وادیوں کی ماں اور وادیوں کی اصل. اور اس کی فضیلت بھی حدیث پاک میں، حدیث مبارکہ میں بے شمار آئی ہے، اور اس کی فضیلت اس لیے کہ ہے کہ یہاں انبیاء کرام کے 300 انبیاء کے مزارات اس وقت شہر مکہ میں، 300 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، اور قرآن ارشاد مت ناصبلاج جاتیوں کا نگاہ والا کل کامری جاتی نمین عمیر ہے ابراہیم، حج کے لیے جب گھر بن گیا تو فرمایا کہ اب حج کے لیے لوگوں کو پکارو، اب حج کے لیے لوگوں کو ندا دو، آواز دو، جاتو کا رجان، لوگ مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ دوڑتے دوڑتے تیری آواز پر اس گھر کی طرف لپک پڑے، لوگ دوڑتے دوڑتے اس گھر کی طرف آئے گی. یہ وہ مقام ہے جس کے لیے سید ابراہیم علیہ السلام سے نگاہ دلوائی گئی، اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے پھر سید ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب بھی جان ہاتھ بلد آمینا، کہتا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، ورسک امن ہوگی نہ سمرا، اور اس شہر کو، اس شہر کے رہنے والوں کو سمرا عطا فرما، پھل عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر بعمرتہ. تو یہ وہ مقام ہے جس کے لیے سید ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، مولا رب یہ جو وادی غیر عزیز زائن ہے مولا، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی لوگ رہنے والے نہیں ہیں، یہاں کے رہائشی لوگ نہیں ہیں، رب کائنات اس زمین کو آباد فرماؤ، تو خان کے کائنات نے ان کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ پھر مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ لپک لپک کر اس وادی کی طرف پلٹنے لگے، نے اس وادی کو آباد فرما دیا. اور یہ وہ مقام ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کا پرمیشہ کرواتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو شخص نماز ادا کرے گا اسے ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملے گا، اور جو مسجد حرام میں جا کے نماز ادا کرے گا زکات ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ادا ہوگا. ابن ماجہ کے لیے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں کہ فضل المسجد الحرام علی مسجد کا فضل مسجد علی سائر المساجد، آپ بتاتے ہیں کہ اس شہر یعنی اس مسجد حرام کی فضیلت تمام مساجد پر اسی طرح ہے جس طرح میری مسجد نبوی کی فضیلت تمام دنیا کی مساجد پر، اس مسجد حرام کی وہ فضیلت آپ کو جانے کی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو جانے شاستر ہے کہ وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ اس شہر مکہ میں پایا، رمضان کا مہینہ اس مسجد حرام میں پایا، اس شہر مکہ میں پایا، رمضان کا ایک مہینہ جس نے ترابی ادا کی، جس نے روزے رکھے، اللہ پاک اس کو 1,00,000 رمضان کا ثواب عطا کرے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ سرزمین ہے، یہ اللہ کی خیر خیر و برکات کا مرکز، اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مرکز، اس کے کرم، اس کے جود و سخا کی محبت، یہ وہ مقام ہے کہ جو شخص ایک مہینہ رمضان کا جہاں گزارتا ہے، اس گزارتا ایک مہینہ ہے لکھا 1,00,000 مہینہ جاتا، 1,00,000 مہینے کا ثواب لکھا جاتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ وہ شخص تو جو یہاں 1 سال کے لیے بیمار ہو گیا اور اس کو کوئی گرمی کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جس نے 1 سال بھی یہاں کی بیماری پر صبر کیا، ایک دن بیمار ہو گیا اور معمولات اس کے ایک دن کے موتروں کے، یعنی مسجد حرام میں جاتا تھا، عبادت کرتا تھا، بیت اللہ جاتا تھا، تلاش کرتا، عبادت کرتا، صبح بیمار ہو گیا، شام تک بیمار رہا، ایک دن کے معمولات اس کے چھوٹ گئے، تو آپ فرماتے ہیں سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس شخص کے نامہ اعمال میں اس دن کی عبادت بھی لکھے گا، نہ صرف اس دن بلکہ 7 سال کے اعمال اللہ پاک اس شخص کے خاتے میں لکھ دے گا. 7 سال کے، جو شخص ایک دن اس سرزمین پر بیمار ہو جاتا ہے اور اپنے معمولات جاری نہیں رکھ سکتا، اللہ پاک اس دن کے معمولات بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، اور 7 سال گویا 7 سال جو عبادت کرتا رہتا اور اس کو سب اس کو سوا ملتا. اللہ پاک اس شام ایک دن بھی مان رہا شام کو لگا 7 سال کے اعمال اللہ پاک اس کے اعمال نہ ملے تو تیسرا ایک روایت حضرت علامہ قصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کی گرمی جس نے ایک ساتھ ایک لمحے کے لیے برداشت کی. آپ جا رہے ہیں نہیں سب آپ جا رہے ہیں نا اللہ مبارک کرے تو اور بھی خاص احباب والے ساتھی جا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کے جائیں کہ خارج کائنات اس پاک اور مقدس کا زمین کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کی یہ خیر و برکات اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی. حضرت علامہ قصری کے نظر رکھواتے ہیں کہ جس شخص نے مکہ کی گرمی ایک ساتھ کے لیے برداشت کی ایک لمحے کے لیے جس نے مکہ کی گرمی کو برداشت کیا اللہ رب العزت جہنم کو 100 سال کی مسافت اس سے دور کر دے. ایک ساتھ مکہ کی ایک ساتھ جو برداشت کر لیا گرمی کی اللہ پاک جہنم کو 100 برس تک اس کی مسافت دور کر دے گا اور جنت 200 برس کی مسافت اس کے قریب آئے گا.
سبحان اللہ.
اس کو یعنی 200 برس تک اگر سفر ہوتا ہے تو جتنا فاصلہ طے ہو اللہ پاک جنت کو مکہ کی ایک لمحے کی گرمی برداشت کرنے کے سلا میں خالق کی کائنات جنت کو اتنا قریب کر دیتا. 200 سال کا فاصلہ جنت قریب آ جاتی ہے اور 100 سال کا فاصلہ جہنم دور چلا جاتا. اور یہ بھی حدیث پاک نہ کہے کہ جو قبرستان ہے یہاں پر جسے جنت المعدہ کہا جاتا ہے یہ قبرستان اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جہاں سے 70,000 افراد کو اٹھایا جائے گا اور وہ 70,000 افراد ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے چہرے روشن ہوں گے چمک رہے ہوں گے چودھویں کے چاند کی طرح. 70,000 افراد کو یہاں سے اٹھایا جائے گا اور یہ وہ 70,000 افراد ہوں گے کہ خالق کائنات ان کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. اور یہ وہ 70,000 افراد ہوں گے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے سے نیچے 70,000 افراد کی شفاعت
کرے.
70,000 میں سے ہر فرد بھی آگے مزید 70,000 کی شفاعت فرمائیں گے. یہ لوگ یہ اہل جنت یہ اہل جنت المعلہ ان کو جب قیامت میں اٹھایا جائے گا اور 70,000 افراد اور ہر فرد 70,000 کی شفاعت کرے گا اور ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں وہاں دفن ہونا نصیب فرمائے. اللہ پاک اس سرزمی ہمارے مقصر میں فرمائے. اور ہجرت کے وقت حضور مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے مدینہ پاک کی طرف یثرب کی طرف حضور تشریف لے جا رہے تھے. اس وقت وہ مقام یثرب کہلاتا تھا مدینہ حضور کے قدموں کی برکت سے یثرب کی طرف حضور تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں مکہ کے چھوٹنے کا غم ہوا افسوس ہوا دکھ ہوا حضور پریشان تھے کہ مکہ شہر چھوٹ گیا. جبیر نبی علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں کرتے ہیں آپ صاحب شہر مکہ کے چھوٹ جانے کا بڑا دکھ ہے. تو میں ہاں بہت پریشانی ہے. اس پر جبیر نبی علیہ السلام نے یہ تلاوت کی آیا ہے کریمہ یہ حضور علیہ السلام کی سامنے تک ان نبی فرد علیہ القرآن مواد تو کا الا مواد کہ وہ خدا کہ جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے اے محبوب وہ آپ کو اس گھر کی طرف لوٹا دے گا
سبحان
اللہ. اس گھر کی طرف پلٹا دے گا کہ جس کی طرف آپ کا دل کھینچا رہتا ہے جس کی طرف جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس شہر سے آپ پیار کرتے ہیں. اب اس طرح سے کعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے حضرت بیت اللہ کی تعمیر حضرت کعبہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 برس پہلے اللہ پاک نے اس مقام کو پیدا کر دیا جسے آج بکہ کہا جاتا ہے. جس مقام پر بیت اللہ ہے اس نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 برس پہلے بھی یہ مقام موجود تھا. 40 برس پہلے بھی یہ مقام موجود تھا. اور ایک روایت کہ ہر چیز سے پہلے اللہ رب العزت نے پانی پیدا کیا اور پھر خالق کائنات نے اس پانی کو ہوا پر رکھا اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ خالق کائنات نے ایک حکم سے اس پانی کے اندر ہلچل پیدا ہوئی اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پانی کے اوپر وہ ٹیلا پیدا کر دیا وہ مقام کہ جس مقام پر آج اللہ کا گھر بیت اللہ. اور یہ کب ہوا زمین اور زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے یعنی اس کی تخلیق ہوئی 2000 وہ 40 برس کا اس میں یہ کہ یعنی 40 برس پہلے یہ ٹیلا یہ مقام موجود تھا. اب بنا کر اس کی تخلیق کب ہوئی اس کے بارے میں روایات کہتا ہے کہ 2000 سال پہلے یہ مقام کہ جسے جس پر آج بیت اللہ ہے زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اس مقام کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا تھا. اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ زمین سے 2000 سال پہلے یہ مقام پیدا ہو چکا تھا کہ جس پر آج کعبہ بنا ہے زمین سے 2000 سال پہلے. اور پھر اس کی بنیاد ساتویں زمین تک گہری, اس کی بنیاد ساتویں زمین تک گہری بنیاد تھی. اور حضرت امام بہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ دو جانے شاد میں کہ پہلا ٹکڑا جو زمین پر بہتی کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بہتی نے رحمت روایت کرتے ہیں نقل کرتے ہیں حضور شاد میں کہ پہلا ٹکڑا جو اللہ پاک نے زمین کا پیدا کیا وہ یہ بیت اللہ کا ٹکڑا ہے جہاں آج بیت اللہ, یہ پہلا ٹکڑا. اور پھر اسی کے آگے زمین کو بنایا اور پھر اسی کے آگے زمین کو پھیلا دیا, زمین کو اسی سے آگے کھینچ دیا, وہ کھینچنے کا مانا اس نے گرپایا گیا, اسی سے پھر آگے زمین کو کھینچ دیا گیا یعنی زمین کو وسعت دے دی گئی, زمین کو ایکسٹینشن دے دی گئی, زمین کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا, اس کو وسعت دے دی گئی, اس کو پھیلا دیا گیا. یہ بہتی کی حدیث کے پاس رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لوگوں کو کہ اس پر جو جبل ابو قبیس ہے یعنی پہاڑ ہے سب پہاڑوں میں سب زمینوں میں سے پہلی زمین بیت اللہ کی زمین اور پہاڑوں میں پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبل ابو قبیس کو پیدا کیا اور پھر اس پہاڑ سے پھر آگے دیگر پہاڑوں کو خالق کائنات نے پیدا فرمایا. آپ اس کی تعمیر کے بارے میں اس کی پہلی تعمیر کا پہلی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی حدیث کے بارے میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین سے کس نے سوال کیا کہ یعنی اس بیت اللہ کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا تھا, سب سے پہلے طواف کس نے کیا. جب اس نے کس نے یہ سوال کیا تو سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سجاد کا نقل دیا گیا وہ سجدے کثرت سے سجدے کرنے والے زین العابدین پر خود سجدے بھی ناز کرتے تھے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے سوال ہوا پوچھا گیا کہ سب سے پہلے مکہ کا طواف کس نے کیا, کعبے کا طواف کس نے کیا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے کہا تھا کہ مولا تو کیا اس کو بنائے گا پتہ جال الفیا میوس فیا جو زمین پہ فساد کرے گا. اس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون فرشتوں کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب جب اللہ پاک کا یہ جواب ہوا تو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے تو فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا تو اپنے قول پر شرمندہ ہو کر انہوں نے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے عرش کا طواف کرنا شروع کر دیا اور عرض کرتے رہے کہ مولا ہمیں معاف کروا دے ہم سے غلطی ہوگی تو ہم نے یہ کہا کہ کیا اس کو پیدا کرے گا جو زمین بھی جا کر فساد کرے گا, جو زمین بھی جا کر دنگا فساد کرے گا, لڑائی جھگڑے کرے گا, مولا غلطی ہوگی تو معاف کروا دے. پھر وہ عرش کا طواف کرنے لگے استغفار کرنے لگے طواف کر رہے ہیں پھر اللہ پاک نے ان کے لیے ایک مقام یعنی بنایا جنت کے روٹیوں سے اللہ رب العزت نے ایک گھر بنایا جسے بیت الفراق کہا گیا بیت الفراق اور اسی کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس عرش کی بجائے اس گھر کا طواف کرو اس گھر کا طواف کرو وہ تمہارے لیے زیادہ سہل اور زیادہ آسان ہوگا. تو اس گھر کا طواف وہ فرشتے کرنے لگے تو وہ طواف کرتے رہتے اور اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہتے اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہتے تو وہ پہلا گھر یعنی بیت المعمور آسمانوں پر بیت المعمور جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس میں ایک یعنی روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں 70,000 نکلتے ہیں اور جو فرشتہ ایک بار اس گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. 70,000 فرشتے ایک مقام وہ ہے ایک مقام زمین پہ ہے مشکات کی حدیث ایک مقام بیت المعمور ہے کہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور 70,000 نکلتے ہیں اور جو ایک بار داخل ہوتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نصیب نہیں ہوتی. اور ایک مقام زمین پر مدینہ المنورہ میں حضور کا گنبد قدرہ حضور کی قبر مبارک ہے مشکات کی حدیث کے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جو ایک بار آتا ہے دوبارہ آنا اس کو نصیب نہیں ہوتا. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ سے نور کی خیرات طلب کرتے ہیں اپنے پر قبر مصطفیٰ کے ساتھ وقف کرتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ کے وسلم سے نور کی خیرات پاتے ہیں. وہ عالم نور جہاں آتا ہے اور محمد مصطفیٰ کے نور سے نور کی خیرات دیتا اپنے پر حضور کی قبر مبارک کے ساتھ رکھ کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جو ایک بار آتا ہے دوبارہ. وہ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اس بار جو آگے روزے تھے مڑ دوسری باری نہیں آتی, یعنی پھر دوسری بار وہ فرشتہ نہیں آ سکتا. ایک بار جو آگے روزے تھے مڑ دوسری باری نہیں آتی, اے شان سے امتی نے جیڑے کل مڑ کے بلائے
جانے.
فرشتہ ایک بار آئے تو دوبارہ نہیں آ سکتا. یہ مصطفیٰ کے امتی ہے کہ جو ہر سال باغ ہے مصطفیٰ پہ جا کر کھڑے ہو کر سلام عرض کر سکتے ہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم اے یار دی امتی نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جانے. تو 70,000 فرشتوں کو ثواب کریں گے, تمام فرشتوں نے ثواب کیا. پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اسی طرح کا ایک خاص جنت کے موقعوں سے بنا ہوا ہے, ایک گھر جاؤ, میرا حکم ہے جا کر زمین پر اس مقام پر جا کر اس گھر کو بناؤ جس کی نشاندہی میں فرما رہا ہوں. پھر فرشتوں کو اس مقام کی طرف متوجہ کیا اور زمین کی یعنی اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھوں سے پہلی بار بیت اللہ کی تعمیر کروائی. پہلی بار بیت اللہ کی فرشتوں کے ہاتھوں سے زمین کی تخلیق سے 2,000 سال پہلے, زمین کی تخلیق سے 2,000 سال پہلے پہلی بار فرشتوں نے اس گھر کو تعمیر کیا تھا. زمین کی تخلیق سے, زمین کے پھیلاؤ سے 2,000 سال قبل اللہ رب العزت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصویر میں لکھتے ہیں کہ زمین کی پیدائش سے یعنی زمین کے پھیلاؤ سے 2,000 سال پہلے پہلی تعمیر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے کی تھی. اور پھر جو زمین پر رہنے والے فرشتے تھے جو اس مقام پر رہتے تھے نیچے رہتے تھے, اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلایا, پھر فرشتوں کو اتارا, یہاں بات کیا, پھر اللہ پاک نے اس گھر کا طواف کیا کرو. پھر سب سے پہلے فرشتوں نے اس گھر کا طواف کیا. یہ پہلی تعمیر تھی. اور آئندہ کی تعمیریں کہ کس کس دور کے اندر یعنی تعمیرات ہوتی رہی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی ہاتھوں تعمیر ہوئی, حضرت شیخ علیہ السلام کی ہاتھوں تعمیر ہوئی, اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے یہ کعبے کی چوتھی تعمیر ہے, چوتھی تعمیر. اور پھر آگے جو تاریخ وار جس طرح اصل سے یعنی مختلف ادوار میں تعمیرات ہوئی, لگتا کہ 11ویں تعمیر آج ہے جو کعبے کی آخری تعمیر ہوئی. اور یہ کس کے ہاتھوں ہوئی اور کون کون سی تعمیر کس کس کے ہاتھوں کس کس دور میں ہوتی رہی, ان شاء اللہ ہم اس کو باقاعدہ یعنی ایک سیریل جس میں بیان کریں گے. تو یعنی جو آج کا ہمارا یہ درس قرآن ہوا یہی موضوع اگلی اتوار کو ہوگا, اور کل جو ہوگا وہ کسی اور ٹاپک پر ہوگا. یہ اس لیے تاکہ وہ ساتھی جو یعنی بطور خاص اتوار کے درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ یقین سوال میں سن سکیں نماز پڑھ سکیں, تو ان کی سہولت کے لیے یعنی آپ کے لیے کل یہ موضوع بیان نہیں ہوگا, کل کوئی اور ٹاپک رہیں گے قرآن جی کے حوالے سے. تو یہی موضوع ان شاء اللہ ہم اگلے اتوار کے لیے بیان کریں گے, تاکہ آپ اس میں بھی شریک ہو سکے.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
صلى
الله عليه وسلم حضرات المكرم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس قرآن سے ہم نے کعبہ کی تعریف کے حوالے سے گفتگو شروع کی ہے کہ کعبہ سے بیت اللہ شریف بھی کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس مقام کو بہت سے نام عطا فرمائے, بہت سے اسماء عطا فرمائے, جن کا ذکر خالق کائنات قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے. ان کا ذکر ہم نے کیا تھا اور اس کا کچھ مخصوص پس منظر بھی ہم نے پچھلے درس قرآن میں عرض کر دیا تھا, اور ساتھیوں بھی عرض کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کی اب تک 11 تعمیرات ہوئی ہیں, اور کون سے دور میں کس نے تعمیر کی, کس کے ہاتھوں تعمیر ہوئی, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اور پچھلے درس قرآن میں ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کی پہلی تعمیر کعبۃ اللہ کی فرسٹ کنسٹرکشن
یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھوں سے کروائی تھی. اور یہ تخلیق سجدنا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا واقعہ. حضرت سجدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا, پوچھا کہ حضرت سب سے پہلے یہ بیت اللہ کا طواف کس نے کیا تھا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آگاہ فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, جب اللہ پاک نے فرشتوں کو آگاہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک, مولا ہم تیری تعریف کرتے ہیں. اتجعل فیھا من یفسد فیھا, کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد کرے گا, جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا, جو زمین پہ جا کے لڑائی جھگڑے کرے گا؟ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, تو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جس کی مجھے خبر ہے اس کی تمہیں خبر نہیں, جس چیز سے میں آگاہ ہوں اس سے تم آگاہ نہیں, فرشتوں نے اس سے یہ جانا, یہ سمجھا کہ شاید اللہ رب العزت نے ہم پر عذاب فرمایا ہے اور شاید پانی کی کائنات ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو. یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مولا ہم تیری بات میں کیا بنانا چاہتا ہوں, تو جب اللہ رب العزت کا یہ عذاب آمیز خطاب ہوا تو فرشتے استغفار کرنے لگے اور اپنے جواب پر شرمندہ ہوئے, استغفار کرنے لگے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے عرش کے انہوں نے طواف کرنا شروع کر دیا. عرش کا طواف ہو رہا ہے, پھر خالق کائنات نے ان کا یہ یعنی طواف کرتے ہوئے ان کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک مقام کی نشاندہی کی, فرمایا کہ اس مقام پر بیت المعمور بنا لو. پھر اللہ رب العزت نے بیت المعمور بنایا, ساتوں آسمانوں سے بھی بلند وہ مقام, اور فرمایا کہ عرش کی بجائے اس بیت المعمور کا طواف کیا کرو. پھر اللہ رب العزت کے فرشتے اس لیے مخلوق اس بیت المعمور کا طواف کرنے لگی, اور جس طرح بیت المعمور کا آسمانی فرشتے طواف کرتے تھے خالق کائنات نے انہیں فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فرشتوں جس طرح جہاں میرا ایک گھر ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ روح ارضی پر زمین پر بھی میرا ایک گھر ہو. سمجھاؤ یہ جہاں یہ بیت المعمور ہے اس کے بالکل نیچے زمین کی سطح پر جا کر میرا گھر بنا. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پہلی تعمیر بیت اللہ کی فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوئی. اور حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور اوپر آسمانوں کے فرشتے آسمانی بیت المعمور کا طواف کرتے تھے, اور جو فرشتے جو مخلوق اللہ کی زمین پر آباد تھی وہ زمین کے اس بیت المعمور یعنی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. ادھر اوپر آسمان پر فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے تھے, اور زمین کی مخلوقات اور زمین پر رہنے والے فرشتے زمین پر جو بیت اللہ تھا کعبۃ اللہ تھا اس کا طواف کرتے تھے اور اس کا حج کیا کرتے تھے. یہ پہلی تعمیر جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی کروائی تھی. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس, کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکہ مبارکہ, جو وہ گھر ہے جو مبارک شہر مکہ میں ہے. اور مکہ کے ہم نے مختلف نام بھی پچھلے درس قرآن میں کیے تھے, ایک نام شہر مکہ کا مکہ بھی ہے, یعنی عرب میں یہ بھی ایک یعنی رواج تھا کہ وہ اپنی عربی زبان میں میم کو بے سے بدل دیتے تھے, بے کو میم سے بدل دیتے تھے, تو مکہ کو بکہ کہتے تھے, بکہ کو مکہ کہتے تھے, تو یہ میم کو بے سے بدل کر مکہ بنا دیا گیا. اور میں کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا اپنی مخلوق کے لیے, جو میں نے تعمیر کروایا وہ پہلا گھر وہ بیت اللہ للذی ببکہ مبارکہ وہدى للعالمین, تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے, فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اور اسی کے اندر میری کھلی نشانیاں ہیں اور اسی کے اندر مقام ابراہیم. تو یہ وہ گھر, تو یہ پہلی تعمیر اس گھر کی فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوئی, جہاں تک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحیح ہے کہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے یا رسول اللہ اس زمین پر پہلا گھر کون سا تھا, پہلی مسجد اللہ رب العزت نے کون سی بنوائی, کہاں بنی تھی؟ آپ کا ایک حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین پر پہلا گھر المسجد الحرام وہ ہے جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے, اور دوسرا گھر بیت المقدس ہے. دوسرا گھر بیت المقدس, بیت المقدس بیت المقدس بھی سے کہا جاتا ہے, بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. دوسرا گھر آتا ہے دو جن شاسمایا کہ وہ, اور یہ تو تھی پہلی تعمیر جو سیدنا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے زمین پر ہوئی, اور یہی وہ زمین کا ٹکڑا ہے. یہ بھی ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے یعنی زمین کے اسی ٹکڑے کو پیدا کیا تھا جہاں آج بابا, اور یہیں سے پھر ساری زمین کو اس طرح ایکسٹینڈ کر دیا گیا, یہیں سے ساری روح زمین کو ایکسٹینشن ملی, یہیں سے اس کو وسعت ملی, اور یہیں سے ساری زمین کو پھیلا دیا گیا. سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ بنا جہاں آج کعبۃ اللہ. یہ پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے. اب دوسری تعمیر مسند عبد الرزاق کی حدیث, مسند عبد الرزاق یہ امام عبد الرزاق یہ امام بخاری کے دادا استاد, امام بخاری کے استاد کے بھی استاد حضرت امام عبد الرزاق اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں, اور تفسیر ابن کثیر میں صاحب کثیر نے بھی, صاحب تفسیر کثیر نے بھی ابن کثیر نے بھی اس کو اپنی تفسیر کثیر میں اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر ان کو اتارا گیا ہندوستان کی سر زمین پر, اس وقت ہندوستان یہ سرندیپ یہ سری لنکا یہ سارا یعنی کسی یہی علاقہ سارا وہ ہندوستان تھا, تو اسی سر زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. تو جب زمین پر اترے تو وہ تسبیح جو آسمانوں پر جو جنت میں وہ فرشتوں کی سنا کرتے تھے اس تسبیح سے محروم ہو گئے, اس تسبیح سے اس آواز سے محروم ہو گئے, اور وہ گھر جو آسمانوں پر بیت المعمور ہے اس کو دیکھا کرتے تھے, اس کے گرد گرد فرشتوں کو طواف کرتے دیکھا کرتے تھے, فرشتوں کی تسبیح سنا کرتے تھے, فرشتوں کی آواز سنا کرتے تھے. تو جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو چونکہ اب وہ زمین پر آ گئے تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئی, اور فرشتوں کو جس طرح طواف کرتے دیکھا کرتے تھے اب وہ نہیں دیکھ سکتے تھے, چونکہ یہ زمین پر تھے وہ آسمان پر تھے, تو دل مغموم رہنے لگا, دل اداس رہنے لگا فرشتوں کی ان تسبیحوں سے, ان مقامات سے دل اداس رہنے لگا. ایک روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب کائنات وہ جو فرشتوں کی میں تسبیح سنا کرتا تھا کتنے برس بیت گئے مولا اس تسبیح کی آواز نہیں آ رہی, میرا دل اداس ہے تیرے اس گھر کو دیکھے ہوئے, ایک تیرا گھر تھا مولا بیت المعمور اس کو دیکھے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں, فرشتوں کی تسبیح سنے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں, مولا دل مخموم رہتا ہے دل اداس رہتا ہے, اس اداسی کو دور کرنے کا کوئی سبب پیدا کروا دے, اس پریشانی کے اس اداسی کے اس غم کے دور کرنے کا, اس ہجر کے دور کرنے کا, اس فراق اور اس محرومی کے دور کر دینے کا کوئی سبب بنا دے. اللہ رب العزت نے پھر جبریل بن علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے آدم کو یہ پیغام دو کہ آدم آدم آؤ فلاں مقام پر پہنچو اور میرے حکم سے میرا گھر تعمیر. تو سجنا جبرائیل علیہ السلام ان کی ساتھ پھر حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر کعبۃ اللہ کے مقام پر گئے, اور وہ تعمیر جو 2000 سال پہلے ہوئی تھی حضرت آدم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس مقام سے فرشتوں کی اس تعمیر کو اور ان بنیادوں کو ظاہر کیا, اور آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا کہ یہاں یہ دو مقام ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے آپ کو کعبہ بنانا ہے, اس کا گھر بنانا ہے. تو دوسری تعمیر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں سے اس دیا اس کی مکمل ہوئی, اور اس تعمیر کے اندر جو آدم علیہ السلام نے کی اس تعمیر میں حضرت حوا بھی شریک ہو گئی. حضرت حوا سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام مٹی کھودتے تھے اور حضرت حوا اٹھا اٹھا کر سارے اٹھا اٹھا کر وہ مٹی دور پھینکا کرتی, یہاں تک کہ وہ بنیادیں مکمل ہو گئی, پھر یعنی وہ پتھر رکھ دیے گئے اور ایک یعنی دوسری تعمیر کعبۃ اللہ جسے آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے پایائے تکمیل تک پہنچی, اور اس تعمیر کے اندر 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے. جو پہلی جو دوسری تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی اس تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے, ایک جودی پہاڑ کے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی, ایک پہاڑ جسے زیتا زیتا کہا جاتا اس پہاڑ کے پتھر بھی اس تعمیر میں استعمال ہوئے, تیسرا پہاڑ کوہ طور اس کے پتھر بھی اس تعمیر میں استعمال ہوئے یہ فرشتے پتھر لا لا کر آدم علیہ السلام کو دیتے جاتے تھے آدم علیہ السلام اٹھا اٹھا کر اس کعبے کی دیواروں پر رکھے جاتے تھے اور دیواریں بلند کرتے جاتے تھے بنیاد بناتے جاتے تھے اور تیسرا پہاڑ وہ ہیرا ہے وہ پہاڑ جس پر حضور کا غار ہیرا ہے اس پہاڑ کے پتھر بھی آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ میں آپ نے استعمال فرمائے تھے اور چوتھا پہاڑ وہ کوہ یعنی کوہ طور ہے جس سے پتھر اٹھا اٹھا کر پیشتے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے تو پانچ پہاڑ طور سینا یعنی کوہ طور کا پہاڑ جوتی کا پہاڑ سیتا کا پہاڑ ہیرا کا پہاڑ اور پانچواں پہاڑ کے ان پانچوں پہاڑوں سے اللہ رب العزت کے فرشتے یعنی آسمانوں سے اترے اور اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کے پیغمبر کو یعنی اٹھا اٹھا کر یہ پتھر دیتے تھے آدم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کرتے تھے طور پہاڑ جوتی پہاڑ ہیرا پہاڑ سیتا پہاڑ اور سینا پہاڑ پانچ پہاڑوں کے پتھر اس تعمیر میں استعمال ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمر اناس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پیغام بھیجا کہ فلاں مقام پر میرا گھر بناؤ آدم علیہ السلام وہاں پہنچے اور جبریل نے اپنے پر مار کر اس مقام کو ظاہر کیا اس کے لیے بنیادیں تھیں تو پہلی بنیادیں جو اب تک وہ نشان ختم ہو چکا تھا 2000 سال پہلے تب تک نشان ختم ہو چکا تھا جبریل علیہ السلام نے وہ پر مار کر بنیادوں کو ظاہر کیا اور سیدنا آدم علیہ السلام نے وہاں خدائی شروع کی اور وہاں پھر یعنی بنیادیں بنائی اور بنیادیں بنا کر پھر دیواروں کو بلند کر دیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ یعنی سر پہ مچی اٹھا اٹھا کر دور پہ اس طرح آپ نے بھی خدمت سر انجام دی اور اسی طرح کی روایت تاریخ ابن اساکر میں ہے تاریخ ابن اساکر بہت بڑی معروف تاریخ کی ہسٹری کی بہت بڑی معروف کتاب تاریخ ابن اساکر ہے اس میں سب سے تفسیر عزیزی نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نقل کرتے ہیں تفسیر ابن اساکر سے اپنی تفسیر میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کہ وہی آواز عرض کی رب کائنات وہ اداس ہوں وہ فرشتوں کی تسبیح جو سنا کرتا تھا وہ آواز نہیں آ رہی خالق کائنات نے پھر جبریل امین علیہ السلام کی یعنی یہ روایت انہوں نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کی کہ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا سنایا کہ جاؤ جبریل آدم علیہ السلام کو ہند سے بیت اللہ کے مقام پر لے جاؤ وہ مقام ظاہر کرو اور ان کے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر کرواؤ اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے آئے اور وہ پانچ پہاڑوں کا ذکر اس روایت میں بھی ہے کہ یہ پانچ پہاڑ کوہ طور کوہ ہیرا کوہ جودی کوہ سینا اور کوہ سیتا ان پانچ پہاڑوں کے پتھر اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر میں جو ہے وہ استعمال کروایا تھا اب جو جتنی تعمیرات ہو رہی تھی ہو گئی اب خالق کائنات نے جنت سے ایک یاقوت اتارا بڑا یاقوت اور اس مقام پر اس کو نصب کر دیا جنت سے سرخ رنگ کا یاقوت اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کے تعمیر کردہ ان دیواروں پہ اس یاقوت کو رکھ دیا گیا جسے بیت اللہ یا کعبہ کا نام دیا گیا یہ وہ دوسری تعمیر تھی اور اس عمارت کا سارا سامان آسمانی سرخ یاقوت تھے اور ان سے سرخ یاقوت یہاں رکھ دیے گئے اور وہ جو یاقوت بڑا یاقوت یہاں اتارا گیا اس کے دو دروازے تھے ایک دروازہ مشرق کی طرف اور دوسرا دروازہ اس کا مغرب کی طرف تھا اور اس یاقوت کے اندر کئی قسم کی قندیلیں اللہ رب العزت نے روشن فرما رکھی تھی کئی قسم کی قندیلیں وہ یاقوت سرخ رنگ کا یاقوت جگمگایا کرتا تھا روشنی دیتا تھا اور اسی یاقوت کے اندر پھر حجر اسود کو رکھا گیا حجر اسود کو اسی یاقوت کے اندر رکھا گیا اور پھر طوفان نوح تک ایک روایت میں طوفان نوح تک جب تک نوح علیہ السلام کا طوفان نہیں آیا تھا یہ یاقوت کسی مقام پر رکھا رہا اور پھر جب طوفان نوح آیا تو اللہ پاک نے جو آسمانی چیزیں تھیں ان کو اٹھا لیا اور وہ جو حجر اسود تھا ایک روایت کے مطابق جب طوفان نوح آیا تو اس کو جبر ابو قبیس میں اس کو دفن کر دیا گیا تو جبل ابو قبیس میں اس کو بطور امانت اس حجر اسود کو محفوظ کر دیا گیا تو یہ تھی وہ دوسری تعمیر اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہند سے یعنی ہند کی سرانزیب کی سرزمین سے سری لنکا کی سرزمین سے 40 بار اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے 40 بار حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا 40 بار ایک دو پانچ بار نہیں بلکہ 40 بار ہند سے چلے اور کعبہ اللہ کی زیارت کے لیے آیا اور اللہ رب العزت کے حضور حج کی عبادت کو پیش کیا اللہ رب العزت کے حضور اس گھر میں حج کرتے رہے 40 بار یہاں کا سفر ہوا 40 بار آئے 40 بار گئے اور جب سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر پہلی بار گئے اس کے بعد بھی یعنی معاملہ یہ رہا کہ یعنی تین قدر تین دن کی مسافت پر آپ کا قدم پڑتا تھا. آپ جب چلتے تھے تو اللہ رب العزت زمین کو سمیٹ دیتا تھا اور زمین کو حکم دیتا تھا کہ زمین میرا بندہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا ہے, میرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے, میرا بندہ میری عبادت کے لیے آ رہا ہے, زمین سمٹ جا. تو روایات کے مطابق تین دن کی مسافت یعنی جتنا انسان تین دن میں فاصلہ طے کرتا ہے اتنی مسافت پر اتنے فاصلے پر آپ کا ایک قدم پڑتا تھا. اور جہاں آدم علیہ السلام کا قدم پڑتا تھا, جہاں ان کا پاؤں پڑتا تھا, اللہ پاک اس مقام کو سبز کر دیتا تھا. وہ جگہ خشک ہوتی تو وہ مقام سبز ہو جاتا تھا, سبز و شاداب ہو جاتا تھا. تو چالیس بار سجدنا ابراہیم سجدنا آدم علیہ السلام اس مقام پر جو ہے وہ تشریف لاتا. اب جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد ایک روایت کے مطابق وہ جو ایک مخصوص یاقوت تھا سرخ یاقوت, آپ کے وصال کے بعد اللہ پاک نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور یہ روایت حضرت بعد بن مربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ازرقی نے اخبار مکہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ آدم علیہ السلام کے وصال کے ساتھ اللہ پاک نے اس سرخ یاقوت کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اور پھر دوسری تعمیر تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی. تیسری تعمیر دوسری حضرت آدم علیہ السلام اور تیسری حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ تعمیر ہوئی. جب وہ یاقوت اٹھا لیا گیا تو یہاں سے پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی جو ضروری یعنی کنسٹرکشن کرنے والی تھی ضروری تعمیر تھی وہ آپ کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے پایا کہ اپنی عزت نے چل رہا. اور یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے یہ چوتھی تعمیر ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا. قرآن شاعت مت اس چار نل بنتا مساب تلنگ ناصب امنا. یہ چلتے چلتے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا, پھر درمیان میں نوح علیہ السلام کو طوفان آیا تو اس طوفان میں جو آسمانی چیزیں تھیں دیگر آسمانی چیزیں تھیں ان کو اٹھا لیا گیا. اور جہاں پر یعنی جو زمینی جو عمارتیں تھیں وہ منہدم ہو گئی, جو زمین کی چیزیں تھیں وہ منہدم ہو گئی. اور جہاں پر طوفان کے بعد ایک ٹیلا سا بن گیا, ایک ٹیلا بن گیا اور اس مقام کی سرزمین سرخ ہو گئی تھی, سرخ ہو گئی تھی. بس اس سرخ رنگ ہی کعبے کی علامت تھا, یہ سرخ سرزمین ہی کعبے کی علامت تھی. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک جہاں کا جو ہے نا وہ یعنی رنگ سرخ رہا, اس مقام پر لوگ آتے رہے سرخ رنگ سے, یعنی عام زمین کی نسبت اس کا رنگ تھوڑا سا مختلف تھا تو لوگ اس مقام سے اس مقام پر اس رنگ سے اس زمین کو پہچانتے تھے, جہاں پر عبادت کرتے تھے اللہ اللہ کرتے تھے اور اس زمین کے توسل سے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے. اللہ پاک اس مقام پر دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرمایا کرتا تھا. اور پھر جب سے جتنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور آپ کو پھر خالق کائنات نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو, میرا گھر بناؤ. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے اس مکہ کی سرزمین پر چھوڑ گئے تھے اور آیا کرتے تھے, ملک شام میں ہوتے تھے, فلسطین میں ہوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور پھر مکہ کا سفر کرتے تھے تاکہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو دیکھائیں. تو تیسری بار آئے, یہ تیسرا سفر تھا جس سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس بیت اللہ کی تعمیر کروائی گئی. یہ آپ کا تیسرا سفر تھا. تیسری بار جب اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے سے ملنے آئے تو اس سفر میں اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرما دیا تھا کہ اے ابراہیم اپنے ہاتھوں سے میرے گھر کی تعمیر کرو. اس تعمیر کا ذکر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. اب اگلی آیات کریمہ میں ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذ یرفع ابراہیم القواعد. یہاں یرفع قابل غور, اور یاد کرو کہ جب ابراہیم دیواروں کو بلند کر رہے تھے, ابراہیم دیواروں کو, تو جہاں دیواروں کے بلند کرنے کا ذکر ہے بنیادیں کھودنے کا ذکر نہیں. یہ بات قابل غور, بنیادیں کھودنے کا ذکر نہیں بلکہ دیواریں بلند کرنے کا ذکر. اللہ پاک تو فرما چکا ہے کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ یہ گھر تھا. تو یہ امر بتاتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں نہیں بنیادیں نہیں کھودی تھی, یہ امر بتاتا ہے کہ پہلے سے وہ تعمیرات ہو چکی تھیں, بنیادیں تو پہلے سے بن چکی تھی, ان بنیادوں پر اللہ کا پیغمبر دیواریں اٹھا رہا تھا, ان بنیادوں پر دیواریں بلند کر رہے تھے, یرفعو بلند کر رہے تھے, بنیادیں تو پہلے سے موجود تھیں مگر ابراہیم علیہ السلام انہی بنیادوں پر آگے کام کرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان دیواروں کو بلند کرتے رہے. اب قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو دیکھا, ملنے کے لیے آئے, دیکھا کہ بیٹا چاہے زمزم کے پاس, وہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کے پاس بیٹھا, بیٹا اب تیر بنا رہا تو آئے, بیٹے کو پیار کیا, چوما, گلے لگایا, اور بیٹے نے بھی بڑے ادب عذاب کے ساتھ باپ کو خوش آمدید کہا. تو سلام دعا کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا بے شک ان ربک امرنی ان ابنی رہو بیتن قال اطع ربک قال انہ قد امرنی ان ترینی علیہ. ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا. بیٹا عرض کرتا ہے, تو اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ باجان کیجئے جو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا, افعال سرگزری جو اللہ پاک نے حکم فرمایا. پھر فرمایا کہ بیٹا اللہ پاک چاہتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ اس کام میں میری مدد کرے. اللہ کی رضا یہ ہے اسماعیل تو بھی میرے ساتھ اس کام میں مدد کر, تو کیا تم تیار ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سراپا آدب بن گئے اور عرض کی کہ ہاں اے اللہ کے پیغمبر, اے والد گرامی, میں حاضر ہوں, انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکا میں بھی اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ خدمت میں خدمات سر انجام دوں گا. پھر دونوں باپ بیٹا اس گھر کی تعمیر کے لیے تیار ہو گئے. آپ تعمیر کے لیے تیار ہو گئے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بنائے کہاں, ابھی مقام کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی. صرف اتنا تھا کہ یہ جو مقام ہے جہاں تم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ رہے ہو, اس وادی میں میرا گھر بناؤ. اب عرض کی مولا اس مقام کی نشاندہی فرما, ان حدود کی نشاندہی فرما کہ جہاں پر ہم تیرا گھر بنائیں, جہاں پر تیرا کعبہ بنے. اب جب یہ دعا کی تو خالق کائنات نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. سبحان اللہ, کہ جبریل جاؤ اور اس گھر کی, اس ان حدود کی نشاندہی کرو. اور نشاندہی اس طرح ہوئی کہ خالق کائنات نے ادھر جبریل کو بھیجا اور ادھر ساتھ ہی بادل کا ٹکڑا بھیج دیا. بادل کا ٹکڑا بھیج دیا اور فرمایا آواز آئی کہ ابراہیم اس بادل کو دیکھو, جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ رہے گا اس مقام تک جبریل خط کھینچے گا اور اس مقام کے اندر میرے گھر کی تعمیر کر دی گا. بادل بنا, بادل بھیج دیا گیا. اب بادل سایہ کو نام, بادل نے سایہ کیا ہوا ہے, تو جہاں جہاں جس جس مقام پر یعنی سایہ تھا, جہاں جہاں سایہ کی حدود تھی, جبریل امین علیہ السلام نے اس مقام پر خط کھینچا اور خط کھینچا, یہ وہ حرم کی حدود متعین ہوئی. حرم کعبہ کی حدوں کو یوں متعین فرما دیا گیا کہ بادل کا ٹکڑا آیا اور خط کھینچا جبریل امین علیہ السلام نے. اور پھر انہی وہ جہاں جہاں جبریل نے وہ نشان لگایا تھا انہی مقام پر پھر جو وہ خدائی شروع ہوئی اور سیدنا ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یعنی کام کرنا شروع کر دیا. اب وہ بنیادیں کھود رہے تھے, وہ بنیادیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں نے جن بنیادوں کو تعمیر کیا تھا وہ بنیادیں ظاہر ہو گئی. ابھی تھوڑی سی وہ بنیادیں, ابھی تھوڑا سا کھودا تھا کہ وہ بنیادیں ظاہر ہو گئی, آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنی بنیادیں. پھر اللہ رب العزت کے پیغمبر انہی بنیادوں پر جو وہ پتھر رکھتے رہے اور یرفع ابراہیم القواعد اور یہیں سے وہ دیواریں اٹھاتے رہے. اب یہاں معارج النبوت کی ایک روایت مرض کرتا ہوں. معارج النبوت حضرت معین باز واعظ القاشفی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ایک روایت نقل کرتے ہیں اور سناتے ہیں کہ وہ بادل کا ٹکڑا جو ظاہر ہوا تھا اور جس نے کعبے کی حدود کو متعین کیا تھا, جس کے سائے نے کعبے کی حدود کو متعین کیا تھا, یہ معارج النبوت کی پہلی جلد صفحہ نمبر 665 پر یہ روایت نقل ہے. خالق کائنات نے اس بادل کو حکم فرمایا کہ بادل تم نے یہ خدمت سر انجام دی ہے, میرے پیغمبر کی خدمت سر انجام دی ہے کہ کعبے کی حدود متعین کرنے میں تم نے اس کی مدد کی ہے, تم نے خدمت سر انجام دی ہے. اور اے بادل سن, اللہ پاک نے اس بادل سے خطاب فرمایا, فرمایا کہ اے بادل سن اور آگاہ ہو کہ اسی سرزمین پر میرا ایک محمد پیدا ہوگا, ایک کالی کملی والا ہوگا, یہ شہر بنے گا ابراہیم کی دعا سے, یہ شہر بنے گا جہاں آبادی بنے گی, جہاں لوگ آ کر آباد ہوں گے, جہاں مشرق مغرب شمال جنوب کی دنیا آیا کرے گی,
جہاں حج ہوا کرے گا، جہاں ایک شہر آباد ہوگا، جو جگہ ایک مرکز بنے گی، اور یہ وہ مقام، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں محمد مصطفیٰ جنم دے گی، یہیں میرا محبوب بنے گا، یہیں میرا محبوب نشو و نما پائے گا، اور یہیں میرا محبوب کسی مکہ کی گلیوں میں چلا کرے گا، کسی مکہ کے صحراؤں میں چلا کرے گا، کسی مکہ کے ریگستانوں میں میرا محمد چلا کرے گا. اور اے بادل، تو نے یہ جو خدمت سر انجام دی ہے، چل، میں خوش ہو کر تجھے یہ حکم دیتا ہوں، یہ سعادت تیرے مقدر میں لکھتا ہوں کہ جب میرا محمد مکہ کے ریگستانوں پر چلے تو کالی کمری والے کے سر پر سایہ کرنے کی سعادت بھی تجھے عطا کرتا ہوں. محمد کے سر پر سایہ کرنے کی سعادت بھی تجھے عطا کرتا ہوں. جا ان کالی کمری والے، اس ان پیاری پیاری ولیل کی زلفوں پر جب میرا مصطفیٰ دھوپ میں نکلا کرے گا تو بادل چل، یہ سعادت بھی میں تیرے مقدر میں لکھتا ہوں اور تجھے عمر دراز عطا کرتا ہوں جب تک میرا مصطفیٰ نہیں آ جاتا. تجھے عمر دراز عطا کرتا ہوں اور تجھے مصطفیٰ کے سر پر سایہ کرنے کی سعادت عطا کرتا ہوں، سعادت عطا کرتا ہوں. ایک بادل ہوتا تھا حضور، جدھر جاتے تھے وہ سر پر سایہ کیا کرتا تھا. روایات میں، حدیث مبارکہ میں، جہاں تک حضرت حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کے گھر گئی اور آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی اجام حضرت حلیمہ صادقہ کے گھر گزارا کرتے، چار سال پانچ سال حضور نے ابتدائی اجام وہاں گزارے، تو حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کا قبیلہ اور حضرت آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری بہن بھائی وہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ ہمارا بھائی یعنی وادیوں میں جدھر جاتا ہے کبھی دھوپ میں ہم نے نہیں دیکھا، ہمیشہ دیکھا ہے کہ جدھر یہ ہمارا بھائی جاتا ہے ایک بادل ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے سر پر سایہ گنا رہتا، اس کے سر پر سایہ کرتا رہتا. تو اللہ پاک نے اس بادل کو حضور کی زلفوں پر، حضور کے وجود پاک پر سایہ کرنے کی سعادت عطا کی. اب ایک روایت کے مطابق خالق کائنات نے، یعنی اسی کتاب میں مار کی نبوت میں یہ روایت کہ اللہ پاک نے پھر ایک ہوا کو بھی بھیجا، یہ کعبے کی حدود متعین ہو رہی ہیں، ادھر سے جبریل آ رہے ہیں، ادھر سے بادل آ رہا ہے، پھر اللہ پاک نے ایک مخصوص ہوا کو حکم دیا جسے ریح الخدود کا نام دیا جاتا ہے، ریح الخدود. اس ہوا کو بھیجا گیا اور مفسرین نے اور یعنی مورخین نے اس ہوا کا بھی ذکر کیا، اسے ریح الخدود کا نام دیا. یہ ہوا، اس ہوا کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جہاں جہاں حدود حدود بنے گی، جہاں جہاں میرا گھر تعمیر ہوگا، کعبہ بنے گا، اے ہوا اس مقام سے تنکوں کو اور دیگر چیزوں کو دور کر دے، اس مقام پر چل اور چل کر اس مقام کو صاف کر دے، اس مقام کو صاف کر دے. ہوا نے یہ خدمت کی، بادل نے سایہ کرنے کی خدمت کی، جبریل امین نے خط کھینچنے کی خدمت کی، بادل نے سایہ کرنے کی اور ہوا نے اس مقام کو چل کر صاف کر دیا. بعض فرقے تھے، دیگر اور کچھ چیزیں تھیں، علائش تھی، ہوا نے اپنے زور سے ان کو دور کر دیا، سرزمین صاف ہو گئی. اب اللہ پاک نے اس ہوا کو حکم دیا، اس ہوا کو حکم دیا، فرمایا کہ ہوا تو نے کعبے کی حضور کو صاف کیا ہے، تو نے ایک مقام، اس کعبۃ اللہ کے مقام کو تو نے صاف کیا ہے، چل ایک سعادت تجھے بھی عطا کرتا ہوں. اور تو بھی سن کہ میرا ایک محمد ہوگا، ایک کالی کمری والا ہوگا، وہ حق کا پیغام لے کر اٹھے گا، میرا پیغام لے کر اٹھے گا، اور اسے کافروں کے ساتھ جنگیں کرنا ہوگی، کافروں کے ساتھ غزوات کرنا ہوگی. اور اے احباب، ایک مقام ایسا، ایک جنگ ایسی ہوگی جسے جنگ بدر کہا جائے گا، ایک غزوہ ایسا ہوگا جسے غزوہ بدر کہا جائے گا. اس موقع پر میرا کملی والا زمین سے یا زمین سے ایک مشت بھر خاک اٹھائے گا، مٹی اٹھائے گا، اور مٹی اٹھا کر وہ فرشتوں کو وہ کافروں کی طرف پھینکے گا، اور اے ہوا میرے محبوب پاک کی پھینکی ہوئی اس مٹی کو کافروں کی آنکھوں میں ڈالنے کی ذمہ داری میں تجھے عطا کرتا ہوں، یہ سعادت میں تجھے عطا کرتا ہوں، یہ سعادت جب میرا محمد، جب میرا مصطفیٰ یعنی وہ مٹی اٹھا کر مشت خاک یعنی وہ کافروں کی طرف جب پھینکے گا، تو اے ہوا اس مٹی کو کافروں کی آنکھوں میں ڈالنے کی سعادت اور یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی تمہیں ادا کر.
سبحان اللہ،
ہوا نے صاف کیا، بادل نے سایہ کیا، جبریل نے خط کھینچا، جبریل نے خط کھینچا، جبریل کو بھی حضور کی غلامی میں دے دیا، جبریل کو بھی مصطفیٰ کی غلامی میں دے دیا، غلاموں میں شامل کر دیا. تو بس یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی بنیادیں کھودی تو آدم علیہ السلام کی بنیادیں ظاہر ہو گئی، آدم علیہ السلام کی پھر انہی بنیادوں پر. اور یہاں بھی روایات کے مطابق پانچ پہاڑوں کے پتھر یہاں بھی استعمال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا اللہ کا اور جو دیواریں بلند کی، تو جہاں پر بھی پانچ پہاڑوں کے پتھر، وہی پانچ پہاڑ کوہ دون، کوہ جودی، کوہ سینا، کوہ ہیرا اور کوہ زیتا، انہیں پانچ پہاڑوں کے پتھر، انہیں پانچ پہاڑوں کے پتھر اس مقام پر یعنی کعبہ کی تعمیر میں دیواروں کو اٹھانے میں استعمال ہوئے. اب یہاں وہ روایت نقطہ بناتے ہیں کہ یہ اس پہلی تعمیر میں بھی پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے، اس تعمیر میں بھی پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے. اب پانچ پہاڑوں کے پتھر یعنی کیوں، اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کی ایک حکمت بیان کرتے ہوئے بناتے ہیں کہ ادھر پانچ پہاڑوں کے پتھر تھے اور ادھر پانچ نمازی اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا،
سبحان اللہ،
پانچ نمازی عطا کی اور پانچ نمازوں میں رخ قبلہ کی طرف، رخ قبلہ کی طرف، ادھر بھی پانچ سے نسبت، ادھر بھی پانچ سے نسبت، ادھر پانچ نمازیں عطا کی اور ادھر پانچ پہاڑوں کے پتھر اس میں استعمال ہوئے. اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ جو شخص، جو بندہ، جو میرا بندہ، جو میرے محبوب پاک امتی جن میں پانچ بار خلوص نیت کے ساتھ میرے اس گھر کی طرف منہ کر کے خلوص نیت کے ساتھ میری عبادت کرے گا، اس بندے کو، اس عبادت کرنے والوں کو ان پانچ پہاڑوں کے برابر میں سلا نظر آتا، پانچ پہاڑوں کے برابر اس کو نیکیاں اس کے مقدر میں آباد. جو اس گھر کی عزت کرے گا، جس گھر کی تکریم کرے گا، جو اس گھر کی طرف خلوص نیت سے آئے گا، جو اس کی زیارت کرے گا، جو دن میں پانچ بار اس گھر کی طرف خلوص نیت سے منہ کر کے میری عبادت کرے گا، انہی پانچ پہاڑوں کے برابر اس کے نام آیا بال میں نیکیاں
دیکھتی
ہیں. پانچ پہاڑوں سے پتھر استعمال ہوئے. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یعنی جہاں بھی فرشتے اٹھا اٹھا کر، یعنی فرشتے اٹھا اٹھا کر یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی بارگاہ میں وہ پیش کر کے مختلف جگہوں سے لا لا کر، پانچ پہاڑوں سے پتھر لا لا کر فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی گئی، وہ پیش کرتے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھا اٹھا کر دیتے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑ پکڑ کر ان کو دیواروں پر رکھ دے گئے. اتنے بڑے پتھر تھے کہ یعنی تیس تیس بندے مل کر ان کو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے کام لینا تھا، ساری کائنات نے ان کے لیے ہلکے فرماتی ہے اور اس طرح تعمیر مکمل ہو گئی. اور جب آپ کے قد کے مبارک پتھر رکھ دیے گئے، اب اوپر پتھر رکھنے کے لیے دشواری پیش آ رہی تھی. اب سیدنا اسماعیل سے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو حکم دیا، بیٹا ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ اس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیں، ان پہ کھڑے ہو کر اوپر کی تعمیر کی جا رہی تھی. اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اس پتھر پر کھڑے ہو کر پتیاں تعمیر، پتیاں دیواریں کعبے کی مکمل فرمائی. اور اس پتھر پر اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ معجزہ تھا اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان سب ہو گئے، قدموں کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اللہ کے گھر کی دیواریں بلند کی تھی. اور یہی وہ پتھر ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اس امت مصطفیٰ کے لیے یعنی مقام مصلی بنا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو ابراہیم کے مقام کو مصلی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اسماعیل سے کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. جب یہ تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے مکمل ہو گئی تو آپ نے چاہا کہ ایک علامت کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر ایک پتھر ایک مخصوص مقام پر نصب کر دیا جائے کہ جو عمرہ جو طواف کرنے والوں کے لیے علامت یا نشانی کے طور پر اس پتھر کو ایک مقام پر نصب کر دیا جائے. پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا فرمایا کہ جاؤ بیٹا ہے تو خوبصورت سا پتھر جو ہے وہ تلاش کر کے لاؤ تاکہ اس مقام پر اس کو نصب کر دیا جائے. اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تلاش میں نکلے اور تلاش کر کے ایک پتھر لائے، اتنے میں دیکھا کہ اس مقام پر پتھر پہلے سے رکھا جا چکا ہے جو چمک رہا ہے روشنی دے رہا ہے. حیران ہوئے، پوچھا کہ بابا حضور یہ پتھر کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ یہ پتھر اللہ رب العزت کا فرشتہ جبرائیل لے کر آیا. جب وہ حجر اسود تھا جس کو جبر ابو قبیس میں دفن کر دیا گیا تھا، اب وہاں سے نکال کر جبرائیل علیہ السلام نے لا کر پیش کر دیا اس مقام پر یہ رکھی. اور یہ چمکا کرتا تھا، بڑی روشنی دیتا تھا، جنت کا پتھر تھا، جنت کا موتی تھا، چمکا کرتا تھا. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ کافروں کے اور مشرکوں کے ناپاک ہاتھ لگ لگ کر یہ سیاہ ہو گیا. مشرکوں کے کافروں کے ناپاک ہاتھ لگ لگ کر اس دور تک یعنی فقہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اقدس تک یہ سیاہ ہو چکا تھا. اس لیے اس کو حجر اسود، اسود یعنی کالا، حجر میں نے پتھر، اسود میں نے کالا یعنی کالا پتھر کہا گیا. تو یہ وہ پتھر تھا جو اس مقام پر نصب کر دیتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. یہ تعمیر مکمل ہوئی اور آپ جبل عرفات پہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام. وہاں جا کر ایک نگاہ ملک شام کی طرف بدلی. پہاڑ پر کھڑے ہیں, تعمیر مکمل ہو چکی ہے, پہاڑ پر کھڑے ہیں, ایک نگاہ ملک شام کی طرف ڈالی, ایک نگاہ مکہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں کو دیکھا, آنکھ پر آئی, عرض کی رب کائنات وہ جو ملک شام میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو سرسبز و شاداب علاقے میں رہتے ہیں, طرح طرح کے پھل وہاں پیدا ہوتے ہیں, طرح طرح کے رزق وہاں پیدا ہوتے ہیں. مولا یہ جگہ ریگستان ہے. وہاں کھڑے ہو کر پھر دعا کی اور پنڈت جی کہتے ہیں اس قال ابراہیم رب جعل هذا بلدا آمنا, اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے اللہ اے رب بنا دے اس گھر کو امن والا, اس شہر کو امن والا گھر بنا دے, اس وادی کو امن والی وادی بنا دے, ورزق اہلہ من الثمرات, اور جو یہاں آ کر بس جائے مولا اس کے مقدر میں بھوک نہ لکھنا, جو یہاں آئے اس کو رزق عطا کرنا, جو یہاں آئے اس کو کھانا, اس کو رزق, اس کو ثمرات عطا کر. ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, جو تیری ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصیر. اس جیسا ابراہیم القواعد من البيت اسماعیل, یہ تعمیر کا بیان. اور جب تعمیر مکمل ہو گئی اور یہ دعا کی مولا اس گھر کو آباد کر, اس گھر کو, اس شہر کو آباد کر, اور رب کائنات یہاں مخلوق کے دل اس طرف ہیں جو دعا کر کے واپس پلٹنے لگے اور اپنی سواری پر سوار ہونے لگے اور قدم مبارک رکاب پر رکھنے لگے تھے کہ آواز آئی کہ اے ابراہیم فاصل سنداس بن حج, اے ابراہیم اسی مقام پر کھڑے ہو کر اب تم نے گھر تو بنا لیا ہے, میرا کعبہ تو بن گیا, میرا گھر تو بن گیا, اب اس مقام پر کھڑا ہو کر ذرا حج کے لیے آواز بھی تو دیتے جاؤ, حج کے لیے دعوت تو دیتے جاؤ, حج کے لیے لوگوں کو پیغام تو دیتے جاؤ, اور حج کے لیے پکار تو دیتے جاؤ. گھر بن گیا ہے, اب اس گھر کو آباد بھی کرنا ہے. اے ابراہیم میں چاہتا ہوں میں گھر کو براہ راست بھی آباد کرنا کر سکتا ہوں, مگر ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ تیری دعا سے اس گھر کو آباد کیا جائے, تیرے وسیلے سے اس گھر کو آباد کیا جائے, تیری دعا کے وسیلے سے اس شہر کو آباد کیا جائے. اور ذرا یہ گھر تو بن گیا ہے, کعبہ بن گیا ہے, آپ اس طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے آواز تو دو. عرض کی مولا یہاں کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی لوگ نہیں بستے, مولا کہاں تک میری آواز جائے گی, کون سنے گا میری آواز؟ مالک کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم تو اس سے مت گھبرا, آواز دینا تیرا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے, آواز تو دے گا, آواز دینا تیرا کام ہے, آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. پھر آپ نے قرآن مجید کہتا ہے سطر کے بارے میں, قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فاصل فی الناس, سورۃ الحج میں فاصل فی الناس بالحج, اے ابراہیم حج کے لیے آواز دو, شاطوں کا رجحان بالا کل تعمیری جاتی نہ بالکل فجین عمیق, اے ابراہیم تو دیکھے گا, اے ابراہیم کہ لوگ دور دراز سے چل چل کر تیرے بنائے ہوئے میرے اس گھر کی طرف آیا کریں گے, اپنی اونٹنیوں پر آیا کریں گے, دور دراز سے مشرق سے بھی لوگ آئیں گے, مغرب سے بھی آئیں گے, شمال سے بھی آئیں گے, جنوب سے بھی آئیں گے, میری روح عرضی پر بسنے والے ایمان والے وہ اس گھر کی زیارت کے لیے میرے حج کے لیے آیا کریں گے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت, ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی, جب یہ صدا دی کہ لوگوں آؤ رب کا گھر بن گیا ہے اس کے حج کے لیے آؤ, جب یہ صدا دی تو خالق کائنات نے اس صدا کو لوگوں تک پہنچا دیا اور تمام روئے عرضی پر بسنے والے لوگوں نے اس آواز کو سنا. یہاں تک ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ روحیں جو باپ کی پشتوں میں تھی اور وہ روحیں جو ماں کی رحموں میں تھی, اللہ پاک نے اس آواز کو ان تک بھی پہنچا دیا, اور جو روحیں سرگوں میں تھی ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی, ابھی لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے, کہ ان روحوں روحوں نے بھی اس آواز کو سن دیا. اور جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کو اتنی بار کعبے کی زیارت نصیب, جس نے جتنی بار لبیک کہا, جس نے جتنی بار کہا لبیک اللہم, روحوں نے کہا, سعادت مند روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک, اور جو روحیں لبیک کہہ چکی ہیں اللہ پاک نے ان کے مقدر میں کعبے کی زیارت کو لکھ دیا. جس نے جتنی بار لبیک کہا, جس نے جتنی بار لبیک کہا اس کو اتنی بار کعبے کی زیارت. جب یہ دعا ہو گئی پھر آخر میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ یہ مزدوری ہماری قبول کر دے، ہماری خدمت قبول کر دے، یہ جو تیرا گھر بنا آیا ہے مولا، یہ جو بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا کر یہاں رکھے ہیں، اور یہ جو سورج کی حدتیں برداشت کی ہیں، یہ جو سورج کی گرمی برداشت کی ہے، یہ جو عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں پر ہمارے قدم چلے ہیں، یہ جو ہمارے وجود جہاں جھلسے ہیں مولا، اس عرب کی گرمی جو ہم نے برداشت کی ہے مولا، ربنا تیرا گھر بن گیا، اب دعا کی مولا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ اس حاضری کو، اس خدمت کو، اس مزدوری کو، اور اپنے اس گھر کے تعمیر کی اس خدمت کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے پروردگار ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر جو آپ کے مطیع ہو، جو آپ کی طرح بردار ہو، وارنا مناسکنا، ہمیں مناسک دکھا، ہمیں حج کرنے کے علم عطا کر، مناسک دکھا، حج کے احکام بتا، وتب علینا ہماری توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم، اب آخر میں یعنی تو توبہ کرنے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم ہے، پھر جو آخری دعا کی وہ دعا ار ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مولا آپ اس گھر کو بنا تو دیا ہے، اس گھر کو بسانے والا بھی پیدا کر، مولا وہ جو رسول جس کی خبر سنی ہے کہ ایک محمد ہوگا، وہ تو آ کے چہرے والا ہوگا، بندین کی زلفوں والا، تیرا کمڑی والا ہوگا، مولا تیرا گھر بن گیا ہے، تیرا گھر بنایا ہم نے ہے، بسائے گا وہ، مولا گھر بن گیا ہے، اب بسانے والے کو بھی بھیج دے، اب بسانے والے کو بھی بھیج دے، قرآن کہتی ہے کہ مولا تیرا گھر بن گیا، دعا کی مولا تیرا گھر بن گیا ہے، یہاں دعا کرنے کا مقصد کیا تھا، دعا کرنے کا مقصد کیا تھا، دعا کی مولا تیرا گھر بن گیا، تو نے خدمت ہم سے لے لی، مولا اس خدمت کو قبول کر، آواز آئی ابراہیم مانگ مزدوری کیا مانگتا ہے، مانگ سوا کیا مانگتا ہے، مانگ اجر کیا مانگتا ہے، نہ تو نے گرمی کو دیکھا، نہ تو نے حرارت کو دیکھا، نہ تو نے سفر کو دیکھا، نہ تو نے شدت کو دیکھا، نہ تو نے دن دیکھا، نہ تو نے رات دیکھی، نہ تو نے گرم و سرد موسم دیکھے، اے ابراہیم تو صبر کرتا رہا، میرے گھر کے لیے اذیتیں سہتا رہا، اے ابراہیم تو اور تیرا بیٹا اس گھر کی تعمیر کے لیے وقف رہے، جب تک میرا گھر مکمل نہ ہوا، تم نہ چین تم نے نہ چین دیکھا، تم نے نہ آرام دیکھا، اے ابراہیم بتا کس مقام پر کھڑا ہو کر اب کعبے کی مزدوری کیا چاہتا ہے، کعبے کا سنا کیا چاہتا ہے، اس کا بدلہ کیا چاہتا ہے، واسطی مولا ربنا وباسطی ہم رسولا، مولا میں کوئی اور مزدوری نہیں چاہتا، میں کوئی اور سنا نہیں چاہتا، فقط اتنی تمنا ہے کہ مجھے محمد کا دادا بنا دے، مصطفیٰ کا دادا بنا دے، مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، اور میری نسل میں سے محمد مصطفیٰ کو مبعوث،
سبحان اللہ،
ربنا وباسطی ہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، مولا وہ رسول ایسا ہو جو تیری تلاوت تیری آیات لوگوں پر تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، بے شک تو عظمت و عزت والا حکمت والا ہے، تو یہاں پھر آقا دو جہاں کی ولادت کی دعا کی، اور آقا فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ،
سبحان اللہ،
یہ کہ وہ تعمیر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروائی، اچھا جی 10-15 منٹ کی دعا کر دی، یہ کہ وہ چوتھی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے مکمل ہوئی، اب آگے پانچویں چھٹی ساتویں اٹھویں اور باقی تعمیر انشاءاللہ ہم سلسلہ بیان کریں، اس کعبہ کی تاریخ اللہ رب العزت ہمیں اس کعبہ کا مقام اور کعبے کی مار پر نصیب فرمائے، کعبے کے مقام کو سمجھنے کی جو توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں اس کعبے کی زیارت نصیب کرے، خالق کائنات کعبے کی فیوز و برکات، آخر جگہ کی نبوت اور انبیاء کرام کی فیوز و برکات سے خالق کائنات ہمیں مستفیض فرمائے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا، حضرات محترم، پچھلے درس قرآن میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ میں
اور خالق کائنات کی تعلیمات میں جس عظیم شان کعبے کی طرف انسانیت کو متوجہ کیا اس کعبے کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور تعمیری کعبہ کے حوالے سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اس کعبے کی چوتھی تعمیر کا ذکر کیا تھا. پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں, دوسری تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں, اور تیسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور چوتھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. آج ہم اس کعبے کی پانچویں تعمیر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. مورخین کے مطابق جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا ہوا کعبہ یہ تعمیر پرانی ہو گئی تو اس کی پانچویں تعمیر ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنو جرہم اسے کہا جاتا ہے, اس قبیلے کے ہاتھوں اس کی پانچویں تعمیر ہوئی. اور ان کے بعد چھٹی تعمیر ایک قوم تھی جسے عمالقہ کہا جاتا ہے, اس قوم کے ہاتھوں چھٹی تعمیر اس کعبے کی ہوئی. اب اس پانچویں اور چھٹی تعمیر کے بارے میں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر منہدم ہو گئی تو پھر بنو جرہم نے اس کعبہ کی تعمیر کی, اور جب بنو جرہم کے ہاتھوں سے کی گئی کعبے کی تعمیر بوسیدہ ہو گئی تو ان کے بعد امالکہ کے ہاتھوں سے اس کعبے کی چھٹی تعمیر مکمل ہوئی. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد, یعنی جب یہ کعبہ بنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کعبے کا متولی بنا دیا, اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے نابت, جن کا نام نابت تھا, اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے, وہ اس کعبے کے متولی ہوئے. اور جب ان کا انتقال ہوا, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا جن کا نام مزاز بن عمر تھا, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسر مزاز بن عمر, پھر وہ کعبہ کے متولی ہوئے, اور ان کا تعلق قبیلہ بنی جرہم کے ساتھ ہے.